پریزی کا نحمد نصلی ونسلم علی رسول نبی کریم اما بعد پریزی ہمارے حضرت والا شیخ العرب والا جمع عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو مریض ہے جس کو اسہال لگی ہوئی ہے دست لگے ہوئے مگر وہ قورمے بریانی اور کباب کا ایسا شوقین ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے ڈاکٹر سے یاری کی ہوئی ہے لیکن مرض نہیں بتاتا کہ مجھے پیچش ہے اسہال ہے تو ہر وقت دسترخوان پہ بیٹھا قورمہ بریانی کباب کوئی چیز نہیں چھوڑتا ایک دن کیا ہوگا کہ درمیان دسترخوان اس کو پھر دس نکلے گا یعنی کہ رسوائی ہوگی ایسا ہی ہوا کہ جس نے اعتراض کیا نگاہ کی حفاظت کے مضمون پہ کہ بار بار آپ یہ ایک چیز بیان کرتے ہیں اور خاص طور سے لڑکوں کے عشق میں اس سے کون انکار کر سکتا ساری دنیا میں بدفعلی کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے بلکہ امریکہ یورپ اور جن کو ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے ترقی تو ابھی بتاتا ہوں ترقی کی مفید اور غیر مفید ہونے کی بات بھی یاد آ گئی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جن ملکوں کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے اور ان کے مال و دولت اور سائنسی تحقیقات کی چکا چون نے ہم مسلمانوں کو بھی اکثر کو اندھا کر دیا ہے اور اندھا دھند ان کی تقلید میں لگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں کھول دیں تو انہوں نے تو اس مرد سے مرد کی شادی کو بھی جائز کر دیا ہے ان کیا تو تفریح اگر ہے تو وہ یہی ایک تفریح ہے اپنی جانورانہ خواہشات کی ہر وقت تکمیل میں رہتے ہیں اور ان کے سر پر یہی ایک چیز سوار رہتی ہے کوئی چیز فروخت کرنا ہو تو اسی شعبے کو استعمال کرتے ہیں نگاہوں کو خراب کرتے ہیں اور عورت ان کی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دولت مشترکہ ہے کامن ویلتھ وہاں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور اولاد کا یہ حال ہے کہ اگر سات آٹھ سال نو سال لڑکا ہے باپ نے ذرا سا ڈانٹ دیا تو فوراً 99 فون کرے گا اور پولیس اٹھا کے بجائے اس کے کہ لڑکے کو سمجھائے ہمارے اسلام میں تو والدین کے کتنے حقوق اور کتنا ادب ہے اس کی برکات ہوتی ہے کہ پھر جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور وفاداری کرتی ہے اور ان کی اطاعت کرتی ہے ادب کرتی ہے جب وہ بڑی ہوتی ہے اولاد تو اس کی اولاد اس کی اطاعت اور فرما برداری اور ادب کرتی ہے لیکن وہاں تو اولاد اپنے باپ پہ شک کرتی ہے کہ معلوم نہیں ہمارا باپ کون ہے اور وہاں ان ملکوں کے اندر قاعدہ ہے کہ ماں کے نام سے پکارے جاتے ہیں اگر کسی سے اس کے باپ کا نام پوچھ لو تو وہ گالیاں دینے لگتا ہے ناراض ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہی وجہ ہے کہ عورت کامن ویلتھ ہے وہاں پہ ہر چیز کی کمائی کا ذریعہ انہوں نے عورت کو ذلیل کر کے اختیار کر لیا ہے اور یہ کہ ایک ترقی یافتہ کی بات بھی مجھے حضرت والا رحمہ اللہ کی یاد آ گئی کہ ایک ترقی مفید ہوتی ہے ایک ترقی غیر مفید ہوتی ہے اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا بس یہ کہتا ہے کہ اسلام کی شرعی حدود میں رہ کر سب کام کیا جائے تو کتنی چاہے وہ ترقی کر لو چاند پہ جانا بھی منع نہیں ہے جو چاہو تحقیقات کر لو جو چاہو اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے کام کرو غیر مسلم تو کمائی کے دھندا بنا رکھا ہے تحقیقات کرتی ہیں دوا ساز کمپنیاں تو اپنی جب دوا تیار کر لیتے ہیں ایک تو اس کی مارکیٹنگ کے اوپر دوا کی قیمت سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں اس کی ایڈورٹائزنگ میں اس کی جو ہوتے ہیں ریپس ہوتے ہیں ان کو بیچتے ہیں ڈاکٹروں کو بڑی بڑی تفریحات کی اور کیا کہتے ہیں اس کو آپ کو کیا آفر کرتے ہیں ملیشیا کا ٹور اور فلانا ٹور فری میں آپ کو دیں گے, آپ ہماری دوا لکھیں. اور پھر دوا جو مریض کے ہاتھ میں آتی ہے وہ معلومی 100 گنا قیمت کی ہوتی ہے, جتنی تحقیقات پہ خرچ ہوا ہوتا ہے وہ سب اس پہ لگاتے ہیں. لیکن مسلمان جو ہے وہ تو اس کی نظر میں ہمیشہ اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے. کتنا فرق ہے, کتنا فرق ہے ایک سچے مسلمان میں اور ایک کافر اور غیر مسلم یا فاسق گناہگار مومن میں, کتنی نیت کا فرق ہے, کتنی منزل کتنی جدا جدا ہے. غرض یہ کہ ایک ترقی تو مفید ہوتی ہے غیر مفید, اور اس کی مثال ہمارے حضرت نے یہ فرمائی کہ ایک آدمی دودھ بادام کھا رہا ہے اور مقویات کھاتا ہے, مقوی غذائیں کھاتا ہے, تو اس کے جسم اچھا ہوتا ہے, باڈی بلڈنگ کرتا ہے, کثرت بھی کرتا ہے, تو یہ مفید ترقی ہوئی اس کی. پہلے جو ہے وہ وزن کم تھا, مناسب وزن ہو گیا, ٹھیک وزن ہو گیا, اچھا ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو یہ مفید ترقی ہے. اور ایک آدمی خوب کھا پی کے سو رہا تھا اور اچانک ڈاکو آ گئے اور انہوں نے اس کو خوب پٹائی کری, بتاؤ مال کہاں رکھا ہے, اور مال بھی لیتے جا رہے ہیں مارتے بھی جا رہے ہیں. اور اس کے مار پیٹ کے چلے گئے تو اس کے بازو, اس کے مسلز, اس کی ٹانگیں سب سوج کے موٹے موٹے ہو گئے. تو ترقی تو یہ بھی ہے, لیکن یہ ترقی غیر مفید ہے, نقصان دہ ہے, تکلیف دہ ہے. اسی لیے اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں سے دل لگاتا ہے اور سنت اور شریعت کا راستہ چھوڑتا ہے, وہ چاہے کتنی بھی ترقی کرے لیکن بظاہر جو ترقی ہے وہ غیر مفید ہے. تو ابھی دوستوں سے بدنگاہی پہ بات ہو رہی تھی, بلکہ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ آج بھی اللہ کی توفیق سے کچھ بد نظری پر بیان ہو جائے, اور کچھ ذکر اللہ کا ارادہ بھی تھا بہت عرصے سے یہاں مجلس میں ذکر اللہ کبھی کبھی سکھلانے کے لیے کہ کس طرح ہمارے بزرگ اللہ اللہ کرتے تھے. تو دو ارادے سے آئے تھے, لیکن پہلا آتے آتے خیال ہوا تھا کہ پہلے ذکر اللہ کروں گا, لیکن اس کے فوری بعد ابھی رستے ہی میں تھا تو مجھے شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے تین شعر دل میں آ رہے تھے, وہ رحمہ اللہ سے سنے. ہمیں تو فارسی نہیں آتی, گلستان بوستان کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا, لیکن وہ شعر مجھے یاد آ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ سادی راہ رسنے عشق بازی, چنا دانت کی در بغداد تازی, اگر لیلا و مجنو زندہ گشتے, حدیث عشق زین دفتر نوشتے. دل آرام کے دائی دل دروبن, دیگر چشم از ہما عالم فروبن. حضرت علی سے سنے ہیں یہ شعر کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور دین کے راستے میں لگے ہوئے لوگ ان کو تقاضے نہیں ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل خشک لوگ ہیں, ان کو نہ تقاضے ہوتے ہیں نہ رنگینیاں مچلتی ہیں, دل کے تقاضے نہیں مچلتے, بلکہ خشک لوگ ہیں, ان کو کیا پتا کہ ان گندگیوں میں کتنا مزہ ہے, ان حرام کاریوں میں کتنا مزہ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. جب یہ نہیں کرتے اور ہمیں کھینچتے رہتے ہیں کہ تم بھی مت کرو. مگر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سعدی راہ و رسم عشق بازی اس طرح جانتا ہے, یہ حسن کی نوک پلک اور اس کا بیان اور حسن کا بیان اور اس کی مد و تعریف جس طرح شاعر کرتے ہیں, شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ اتنا ایسا جانتے ہیں کہ جو لوگ بغداد کے گھوڑوں کو جانتے ہیں, جنہیں بغداد کے گھوڑے بالکل ہی الگ پہچانے جاتے ہیں, اور ان کی جو تعریفیں عرب کے کلام میں بھی آتی ہیں گھوڑوں کی تعریف ہے, تو یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس عشق کی باریکیاں اللہ والے تم سے زیادہ جانتے ہیں. اور اس کا ثبوت تو وہ بولتا ثبوت ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان محبت ہے. میں آج دیکھتا ہوں کہ وہ غزل میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے اس میں ایک مصرع عاشقانہ ہے، جس کو سن کے شاعر مجاز جو مرنے سڑنے والی لاشوں کی تعریفیں کرتے ہیں، معلوم ہوگا کہ ان سے کہیں زیادہ بہترین تعریف حسن کی ہے، لیکن اگلا مصرع اس کا فوراً ہی اینٹی بائیوٹک ہے، انشاءاللہ وہ آج میں سناؤں گا، وہ نکال کے رکھیے گا. اور تو سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ سعدی راہ رسم عشق بازی، چنا دانت کے بل بغداد دازی، اگر لیلا و مجنو زندہ گشتے، حدیث عشق زین دفتر نوشت. اگر مجنو و لیلا آج زندہ ہوتے تو میرے ہی عشق کے دفتر سے وہ اپنی داستان لکھتے ہیں. لیلا و مجنو کیا عشق کی باتیں کرتے ہیں، میرے اندر عشق کا وہ مادہ ہے کہ عشق و محبت کی تعبیرات جو ہے وہ لیلا و مجنو میری اختیار کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ عشق کیا ہوتا ہے عشق سے. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ دل آرام ہے کہ داری دل درو کا، دل کا آرام اس میں ہے کہ اپنے دل کی کھڑکی دروازے روزن سب بند کر دو. دل آرام ہے کہ داری دل درو بن دیگر چشم از ہم عالم فرو بن، سارے عالم سے اپنی آنکھیں پھیر لو بند کر لو اور ایک اللہ سے دل لگا لو. یہ نصیحت فرمائی کہ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، سب فنا ہونے والی اور زوال پذیر چیزیں ہیں، اور اگر دل لگانا ہی ہے تو تم عشق با مردہ نباشت پائے دار، عشق با حیو با قیوم دار. یہ مردوں سے عشق کرنا، مردوں سے جی لگانا، یہ بالکل ناپائیدار ہے. یقین جانو کہ ہر لمحہ حسن زوال پذیر ہے، زوال پذیر چیزوں سے دل لگانے والا بھی زوال پذیر ہو جاتا ہے، اس کے وہ سر تاپا زوال بن جاتا ہے. اور عشق با حیو با قیوم دار، اگر عشق کرنا ہے تو اس حی قیوم سے عشق کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے از خود قائم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے اور اپنی ذات ہی سے ہمیشہ وہ قائم رہے گا. اپنی نظر کو گٹیا نظر کو ذرا بلند کرو. فرمایا کہ جس پرندے کی مقدر میں، جس جانور کے مقدر میں اڑنا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی نظر آسمان کی طرف رکھتا ہے. کوئی بھی اڑنے والے پرندے کے بچے کو دیکھ لیں، پر نہیں بھی نکلے، لیکن وہ ہمیشہ اوپر نظر کر کے چیں چیں کرتا ہے، آواز نکالتا ہے. مل گیا ہے تو اس میں تو نہیں ہے، وہ تو اس میں آئینہ محبت میں دیکھو، اس میں تو. اور جو جانور، جس جانور کے مقدر میں اڑنا نہیں ہوتا، ہمیشہ نیچے دیکھتا ہے، گائے بیل وغیرہ کو دیکھو نیچے سر جھکا ہوا ہوگا، نیچے دیکھ کر. اگر اللہ کی طرف اڑنا ہے تو اوپر نظر کرو، ان مرنے والوں کی لاشوں کی، مرنے والی اور سڑنے اور گلنے والی لاشیں، فنا ہو جانے والی لاشیں، ان پر مت مرو، ورنہ یہ تم بھی مر جاؤ گے اور کچھ بھی قیمت تمہاری نہ ہوگی. فرمایا کہ جو مٹی پر مرتی ہے اس کا حاصل مٹی ہے، مٹی پر مرتی ہے اس کا حاصل مٹی ہے، اور جو مٹی اللہ پر فدا ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، تو اس کی ذات بھی باقی ہو جاتی ہے. اسی لیے بہت سے بزرگوں کا لقب باقی باللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ پر ایسے فنا ہو گئے کہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئے. یہ ہے زندگی، اور وہ کیا زندگی ہے کہ ہر وقت گندگی میں پڑے ہیں، خدا تعالیٰ سے غفلت ہے اور گناہوں کے حرام کاریوں کے اندر وہ مبتلا ہے. غرض یہ کہ بھائی نگاہ کی حفاظت رکھو، نامحرم تمام نامحرموں سے. اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ جلیس السوء ہے یہ موبائل جو ہے، بڑے بڑے لوگ، داڑھی ٹوپی والے لوگ اس میں مبتلا ہے، کوئی کس بہانے سے اس سے بدنظری ہو رہی ہے. تصاویر کے تو اس میں مسئلے کا کہیں اختلاف ہو گیا ہے، لیکن جہاں اس کو کسی نے جائز فرمایا بھی ہے علماء میں سے اپنے اجتہاد کی وجہ سے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے علماء نے اس کو ابھی بھی حرام کہا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے, کیا ہو گئی, ہاں یہی تو نشانی لگا دیں اس میں, یہ کاغذ ہے نا, تو کیا کہہ رہا تھا میں, کسی نے حلال نہیں ہے جائز, علماء نے اپنے اجتہاد سے جائز کہا ہے, اس سے ہمیں کوئی خدا نخواستہ جگہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہت سے علماء نے اس کو ابھی بھی حرام کہا ہے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک 10 گلاس شفاف پانی رکھا ہے, ٹھنڈا شفاف دیکھنے میں بالکل بہترین پانی ہے, آپ ایک گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, آپ کو دوست آتا ہے وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ, مجھے ابھی معلوم ہوا کہ اس کسی ایک گلاس میں زہر ملایا گیا ہے, کسی ایک گلاس میں, وہ زہر کا رنگ تو نہیں ہوتا, تو آپ فوراً یا یوں کہہ دے کہ اس میں کسی ایک گلاس میں پیشاب کے چند قطرے ملے ہیں, ناپاک ہے وہ پانی. اب آپ کون سا گلاس اٹھائیں گے اس میں سے, 10 کے 10 سے احتیاط کریں گے, 10 کے 10 سے احتیاط. تو ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین مذہب احتیاط کا ہے, احتیاط سب سے بہترین مذہب ہے. کل آپ کو معلوم ہو کہ ہم غلطی کر آئے ہیں اس کا کوئی مداوع نہیں ہوگا, آج ہم احتیاط کر لیں گے تو کل ہمیں افسوس نہیں ہوگا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے. تو احتیاط لازم ہے, احتیاط کے مذہب سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا. آپ سے کوئی کہے بھائی یہ تو جائز ہے, فلاں چیز جائز ہے, آپ کیوں نہیں استعمال, بھائی میں احتیاط کرتا ہوں, بجائے اس کے کہ آپ اسے بحث کریں یا کسی کو ایسی الٹی سیدھی بات کریں, آپ کہے بھائی میں احتیاط کرتا ہوں, تو اس میں آپ کو کوئی بھی روکے گا نہیں, کوئی بالکل نامعقول آدمی ہوگا تو وہ بحث کرے گا, ورنہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے احتیاط کرتے ہیں. اور کتنے لوگ چائے میں چینی نہیں پیتے, کہتے ہیں بھائی ہم احتیاط کرتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں لیکن چائے پھیکی پیتے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی ہم احتیاط کرتے ہیں, تو کوئی ان کو کریٹیسائز نہیں کرتا, اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ چائے میں چینی نہیں پیتے. مگر دین کے معاملے میں لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں اور اس کو بحث کا موضوع بناتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ان کو اپنی حرام کاری کی اجازت چاہیے ہوتی ہے, کوئی ساتھی چاہیے ہوتا ہے. آپ اعتراض کرتے ہیں تو بھائی ہماری حرام کاری پہ جو ہے وہ مصیبت آتی ہے, ہم تو چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے جیسے داڑھی منڈے رہیں, چٹ منڈے رہیں, ابھی داڑھی اسلام میں کہاں ہے اور یہ ہے وہ, اس قسم کے سوال کرتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھنا چاہیے. بہرحال یہ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے ہماری, ریل گاڑی کی کوئی منزل ہی نہیں کہیں کبھی کہیں جائے. یہ میں آج آپ کو اسی اشعار سے مجھے یاد آ گیا, ہمارے حضرت کے اشعار سنے آپ, آپ کو پتہ چلے گا کہ تقاضے اولیاء اللہ میں بھی ہوتے ہیں اور قدرت بھی ہوتی ہے. جو لوگ بد نگاہی کرتے ہیں وہ تو اپنی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں, اکثر جوان جو ہے وہ بلوغت سے پہلے ہی, ابھی ہمارے دوست یہی بتا رہے تھے, کوئی انہوں نے پڑھا ہوگا ہمارے حضرت نے تو 50 برس پہلے یہ سب باتیں بتا دی تھی کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے بلوغ سے پہلے ہی بالغ ہو جاتے ہیں یہ بد نگاہی کی وجہ سے. بچے ہیں لیکن چونکہ ماں باپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں, ہولیے ایسے بنا رکھے ہیں اور جو چھپانے کی باتیں ہیں جن کو چھپانا چاہیے, جو رازداری کی سنتیں ہیں, رازداری کی بھی سنتیں ہیں ہماری شریعت میں. ہمارے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر عمل بتا دیا ہے, بیویوں کے ساتھ محبت کے سب طریقے بتا دیے, ظاہری بھی اور رازداری کے بھی. معلوم کرنا ہمارا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ رازداری کی کیا سنتیں ہیں. تو یہ کافر لوگ کیا جانے عشق و محبت کیا چیز ہوتی ہے, ان کو تو صرف جسمانی محبت ہوتی ہے, اس کے بعد آپس میں ان کی نفرت ہوتی ہے, نہ کبھی میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے ان کی اور نہ ہی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں محبت رہتی ہے, بلکہ اپنا مطلب حل کر کے وہ درجہ اور وہ درجہ. وہ کبھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پسینہ پوچھی ہے اپنی زبین سے، نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عشق مجازی کا انجام نفرت اور عداوت ہے، نفرت اور عداوت. جتنی بدماشیاں کی ہوں گی جوانی میں، بعد میں ملیں گے تو آپس میں نفرت کریں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، یہ اس کا انجام ہے. غرض یہ کہ یہ نگاہ کی حفاظت پر ہمارے تعالیٰ رحمہ اللہ کی اصلاحی اشعار ہیں، تو یہ اس سے معلوم ہوگا کہ اولیاء اللہ میں تقاضے بھی ہوتے ہیں اور قدرت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے گناہ کرنے کی، لیکن خدا کا خوف ان پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا تصور سے ہی کانپ جاتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگنے لگتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ عام آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اولیاء اللہ گناہ کے تصور سے بھی کانپنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں، معافی مانگنے لگتے ہیں. اور فرمایا کہ پہلے نفاق پر گناہ، جیسے مگس ہو ناک پر، مگس مکھی کو کہتے ہیں، پہلے نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک، گناہ گاروں کے اوپر جو دنیا دار ہیں اور گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، پہلے نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر، مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، معمولی سی بات ہے. اور مومن کے دل پر ہر گناہ کوہ گراں سے کم نہیں، اگر اسے خطا ہو بھی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے پہاڑ ٹوٹ پڑے، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اور رونے گڑگڑانے لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ سے خطا نہیں ہوتی، خطا ہو سکتی ہے، بلکہ ہمارے حضرت نے مبالغہ فرما کر یہاں تک فرمایا کہ اولیاء اللہ اور کسی اللہ کے ولی سے زنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس سے توبہ اس قدر ایسی زبردست کرے گا کہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے. عرش الہی اس کی توبہ، جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ سے ایسی خطا ہو گئی، تو صحابہ کا ایسا ایمان تھا کہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم سے ہی گناہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے نظر ہٹا لی، صرف نظر کیا، پھر اس طرف چلے گئے. وہاں ایسا ان کا ایمان تھا، وہ جانتے تھے کہ قیامت میں اس کی سزا بہت زبردست ہے، جہنم ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہی سزا مل جائے تاکہ ہم قیامت کے معاملے سے بچ جائیں، پاک ہو جائیں. یہ سزا جب شرعی حدود جاری ہو جاتی ہیں تو انسان پاک ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ کر لے اور شرعی حد بھی جاری ہو گئی، معاف ہو گیا. لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے، اپنا حق رکھا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان سے ایسا جرم ہو جائے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن ایسا جرم اگر کوئی کر بیٹھا ہے اور کو خبر نہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کرے اور خوب معافی مانگے، رو رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیتے ہیں، کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے. بلکہ ایک بار نہیں، ستر بار بھی کوئی گناہ کر بیٹھے، سو بار بھی گناہ کر بیٹھے، لیکن سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. زنا اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی زبردست رحمت کی دلیل ہے، خدا نے اس کو اپنا حق رکھا ہے. اور بدکاری پر سزا بھی عام نہیں ہے کہ جیسے آج کل کے رواج ہیں اور عورتوں میں زیادہ ہیں کہ کسی کو ذرا اس طرح کی حرکتیں دیکھی تو فوراً اس پہ فاحشہ کا الزام لگا دی کہ عورت فاحشہ ہے، یہ عورت بدکار ہے. بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے. کسی کو بغیر اللہ تعالیٰ نے چار شہادتیں رکھی ہیں، چار شہادت لے کے آؤ اور جو گواہی دے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب شرعی حد جاری ہوتی ہے. یا پھر کرنے والا خود ہی اس قدر اعتراف کرے, ورنہ کوئی آدمی کسی پہ الزام لگا دے اور وہ ثابت نہ ہو, چار گواہ نہ لا سکے, خود اس پر حد جاری ہو جاتی ہے الزام لگانے والے. کس قدر خدا تعالیٰ کی رحمت ہے, کتنی ستاری ہے اللہ کی رسوائی سے اپنے بندوں کو بتانے کے لیے, کتنا انتظام اللہ نے فرمایا. ایسے اللہ پر فدا ہو جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جری ہو جائیں اور بڑھتے گناہ کرنے لگیں, ایسے اللہ پر تو فدا ہو جانا چاہیے. غرض یہ کہ صحابی حاضر ہوئے, آپ نے کئی بار صرف نظر فرمایا لیکن جب وہ مسل رہے تو پھر آپ نے ان کو سنسار کا حکم دیا. جب سنسار کو ان کو کر دیا گیا تو اس کے بعد کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ ایسا ویسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی نکیر فرمائی, فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی, ایسی توبہ کی انہوں نے. تو اس طرح سے اولیاء اللہ سے اگر خطا, کون باتیں کر رہا ہے, کون بات کر رہا ہے, کون ہے, کون ہے, یہ باتیں نہیں کرو, الگ بیٹھو, ابا کے پاس آؤ تم چلو. اولیاء اللہ کی پھر توبہ بھی ایسی ہوتی ہے, اگرچہ ایسا کوئی واقعہ قصہ ہوا نہیں ہے لیکن یہ مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ انسان ہے, خطا ہو سکتی ہے. جب صحابی سے خطا ہو سکتی ہے تو ولی تو ایک امتی ہے, اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے. تو یہ خطا ہونا اور ہے, خطا کرنا اور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ اشعار سے پتہ چلے گا کہ اولیاء اللہ حسن و عشق کی باریکیوں کو کس قدر سمجھتے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کے خوف سے ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے, ایک نظر بھی خراب نہیں کرتے. چلو آج یہ بہت زمانے سے میرا دل تھا کہ میں اشعار پڑھوں, لیکن سننے والے بھی تو ایسے ہوں کہ ان اشعار کو سمجھیں. بعض لوگوں کی سر سے گزر جاتا ہے کیا معنی ہے اس کے, مگر ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ والوں کے مضمون ہو, قرآن و حدیث کے مضمون ہو یا صحابہ کے مضمون ہو, دین کی جو بھی بات ہوتی ہے قاعدہ تو یہی ہے کہ لوگوں کے عقول کے مطابق, حضور کا حکم بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کی عقول کے مطابق بات کرو جتنا جو ان کو سمجھ میں آ جائے. لیکن بعض اوقات عجیبیں خواہش ابھرتی ہیں, تو حضرت نے فرمایا کہ تب بھی سننے والوں کو فائدہ ہوتا ہے, نور دل میں آتا ہے, سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن اللہ کی بات, اللہ کی محبت کی بات. بلکہ اس کا ثبوت بھی ہے کہ حضرت حریم داد اللہ صاحب معاذ مکی رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک ترکی آیا کرتے تھے, تو وہ ترکی اردو زبان نہیں جانتے تھے, مگر جب زبان جانتے تھے, مگر جب یہ مثلاً یہ مولانا روم کا درس ہوتا تھا اور حاجی صاحب تشریف فرماتے تھے تو وہ آنسو سے روتے تھے. اس نے فرمایا کہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہے, محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. اب وہ کتنے لوگ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور حضرت والا رحمہ اللہ آرام فرما ہوتے بستر پہ, اور آتے ہی جو ہے وہ خود بخود دل رونے لگتا تھا, اللہ کی محبت ایسی غالب آ جاتی تھی اور اثر ہوتا تھا, چاہے حضرت کچھ فرمائے یا نہ فرمائے. میں نے پہلے بھی شاید ایک قصہ سنایا تھا, میرا ایک دوست تھا جو کپڑے کا کام کرتا ہے, وہ میرے کاروباری مراسم تھے اس سے, تو ایک مرتبہ میں نے اس کو وہاں گلشن خانقاہ میں دیکھا, تو میں سلام دعا ہوئی اس سے, میں نے اس سے کہا آؤ ہمارے حضرت کے پاس. مجلس میں آیا تھا بیان سننے, اور اس کا حلیہ ایسا تھا کہ لمبے لمبے ہپیوں جیسے بال تھے, اور جیسا حلیہ ہوتا ہے نوجوانوں کا آج کل تو اور بھی زیادہ, جیسے ان کا نعرہ تھا کہ کم بچے خوشحال گھرانا, ایسے آج کل یہ ہوتا ہے کہ کم کپڑے ایڈوانس گھرانا, جتنے کم کپڑے ہوں گے اتنے ہی ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ جہالت کے دور میں کپڑے کم ہوتے تھے, اب یہ جہالت پر کی طرف رواں دواں ہے. ایک نو مسلم عورت نے کب کہا تھا کہ زمانے میں کہ مسلمان آج مغرب کا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں, جس سے وہ بیزار ہیں, جس سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں, جس عذاب سے, اس عذاب کی طرف مسلمان دوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی, ہماری اولادوں کو اپنے سلیم عطا فرمائے. وہ کیا کیا باتیں آ رہی ہیں پتہ نہیں, ایک بات رہ گئی مجھے. ہاں وہ بالکل بولیا, اس کا ایسا ہی تھا جیسے نوجوانوں کا ہوتا ہے, بے راہ رو لوگوں کا, لیکن کچھ تو تھا اس کے دل میں جو محبت, اللہ کی محبت میں آیا تھا. خیر میں نے اس کو کہا کہ آؤ ہمارے حضرت کے پاس. وہ ڈر رہا تھا اپنے حلیے سے اور نانا کرنے لگا کہ نہیں, میں اس کو زبردستی لے گیا. اور میں نے کہا نہیں تم حضرت سے ملو, ہمارے حضرت محبت ہی محبت کرتے ہیں, کوئی ڈرو نہیں. میں اس کو لے گیا اور تعالیٰ رحمہ اللہ اپنے معمول کے مطابق اس وقت لیٹے ہوئے تھے, اور حسب معمول حضرت والے کے چشم مبارک سے مسلسل آنسوؤں کی برسات رہتی تھی. تو حضرت والا نے اسے دیکھا, میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ میرے دوست ہیں, کپڑے کا کام کرتے ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں. تو انہوں نے حضرت والا رحمہ اللہ اس کو دیکھتے ہیں محبت کے ساتھ. ان لوگوں نے حضرت والا کی زیارت کی ہے, وہ جانتے ہیں کہ حضرت والا کے بال بال مسکراتا تھا محبت سے. کسی بھی اللہ کے بندے کو دیکھ کر کبھی حقارت کی تاثر بھی ہمارے شیخ پر نہیں آتا تھا, سراپا محبت تھے. بس وہ حضرت والا اسے دیکھتے رہے, اور وہ حضرت والا کو دیکھتا رہا. چند سیکنڈ گزرے ہوں گے, وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, اتنا رویا اتنا رویا. اور حضرت والا رحمہ اللہ نے تسلی کے لیے اپنا دست مبارک اٹھایا, تو اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا, دیر تک چومتا رہا چومتا رہا. درمیان میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس کی حضرت والا سے, نہ اس نے کچھ عرض کیا نہ حضرت والا نے اس سے کچھ فرمایا. بس یہ اس ملاقات کے بعد اس کی دنیا بدل گئی. اس کی آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسجد کے امام صاحب ہے, کوئی مفتی صاحب آ رہے. ایسے یہ قصہ نہیں, ہزاروں قصے ہیں کہ کتنے لوگوں کی دنیا بدل گئی, دل بدل گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے عنوان سے ہی پتہ چل جائے گا, عنوان یہ ایسا ہے, کلام عبرتناک برائے عشق حمسناک, کلام عبرتناک برائے عشق حمسناک. وہ اس غزل کو طائف صاحب پڑھتے تھے, میری آواز تو ان کی جیسی نہیں ہے خال خال بھی, لیکن میں طرز وہی اختیار کرتا ہوں, کیونکہ خواہ محنت کرنے کا کیا فائدہ, زبردستی ایک لے بناؤں میں ایک سیکھی سکھائی لے ہے, کام چلانا چاہیے. خدا دے مفت میں کھانے کو بلا جائے کمانے کو. وہ زلف نگر جو فتنہ سامی جوانی لے, وہ زلف نگر جو فتنہ سامی جوانی لے, تمہیں خرطن گئی تیری سے وہ جوان گدے کی بھی نہیں بلکہ بڈھے گدے کی تم ہو گئے. وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ سا کی جوانی میں تمہیں خرطن گئی کہ پہلا مصرع کیسا رومانٹک ہے اور دوسرا مصرع سارے چھاک بیٹھا دیتا ہے اینٹی بایوٹک. جو غمزہ چہرے کے لوگ لوگ بہا رہے ہوں, آنکھوں سے خون برسا رہے ہیں, کاش یہ ہمیں مل جائے. جو غمزہ سہرے آقا تھا قلب شاہی میں, وہی عاجز پیری سے خود اپنی پاسبانی میں. بیمار ہے, بڑھاپا آ گیا, اب خود عاجز ہے وہ کہ میں اس حسن کو کیسے اپلفٹ کروں, کون سی کریم لگاؤں کہ چہرہ میرا اسکن میری ٹائٹ ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے.
سنبھل کر دم میں دل سہارے اپنے پانی میں, سنبھل کر دم میں دل سہارے اپنے پانی میں, ہزاروں کشتیوں کا خون ہے گہر جوانی میں.
جوان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کر کے مردوں میں ہو گئے بیچارے, شادی کے قابل بھی نہیں رہے.
سنبھل کر ہزاروں کشتیوں کا خون ہے جوانی میں, ہماری موت روحانی ہے روحانی ہے اپنے پانی میں, حیات جاودان مضمر ہے دل کی نگہبانی میں.
یہ اصل چیز دل ہے, اور دل کی نگہبانی بڑے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, بڑے لوگوں کا کام ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. بعض لوگ نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں لیکن دل میں وہی حرام تصورات ہیں, تو دل زنا کرتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بڑی کتاب کو غالباً امام غزالی رحمہ اللہ کی بات کا حوالہ دیا, انہوں نے فرمایا کہ تین طرح سے زنا ہوتا ہے, نامحرموں کو دیکھنا یا لڑکوں کو دیکھنا, بلکہ خصوصاً یہ مضمون ہے بدفعلی والا, لڑکوں سے لڑکوں کے ساتھ بدماشی کا. تو فرماتے ہیں کہ ایک یہ فالون ہے کہ جو لوگ اس خبیث فعل میں مبتلا ہوتے ہیں, خبیث فعل کو کر ڈالتے ہیں, اور ایک یہ ضرور ہے کہ دیکھتے ہیں صرف اسی سے جیوے لاتے ہیں حرام, اور ایک ہے یل میں سونا کہ ان سے چھو کر مزہ لیتے ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک چوتھی صورت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ تصورونا, کہ وہ تصور میں حرام کام کرتے ہیں دلی دل کے اندر, یہ دل کا زنا ہے, یہ دل کا زنا ہے جو سب سے خطرناک ہے. یہ بظاہر صوفی بنے ہیں لیکن دل کے اندر وہی تصورات ہیں.
ہماری موت روحانی ہے اس پانی میں, حیات جاودان مضمر ہے دل کی نگہبانی میں, جو عارض آور کے صد گلستاں کا جوانی میں.
عارض کہتے ہیں گال 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 یہ گال,
جو عارض آور کے صد گلستاں کا جوانی میں, وہ پیری سے ہے ننگے صد خزاں اس باغ پانی میں, وہ پیری سے ہے ننگے صد خزاں اس باغ پانی میں.
اسے بناو گے سب رونق چلی گئی.
جو ابرو اور قد گاہے عاشقاں سے گل,
دیکھو تعبیرات ہیں, شاعر مزاج بھی ڈوب مرے کیسے یہ اشعار ہیں کہ ان کو یہ تعبیرات بھی نہیں سوچی ہوں گی کبھی.
جو ابرو اور قد گاہے عاشقاں سے گل, وہ پیری سے ہے اب مژگان خلوت کی جوانی میں, وہ پیری سے ہے اب مژگان خلوت کی جوانی میں.
مژگان کہتے ہیں پلکوں کو, کہ جو گڈا گدا گڈا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی کیچڑ بہرا ہوتا ہے. اب کل جو اس کو قتل گاہ عاشقاں تھے, آج وہ کیچڑ بہرا ہے ان آنکھوں سے. اب عاشق کیا کرے گا, بھاگے گا وہاں سے گدے کی طرح.
جو ابرو قتل گاہ عاشقاں سے کل, وہ پیری سے ہے اب مژگان خلوت کی چڑواہی میں وہ جانے حسن جو تھا ہمارا کل بادشاہوں پر
عاشق لوگ اپنے معشوق کو بادشاہ کہتے ہیں آؤ بادشاہ تھوڑا لسی پیو
وہ جانے جو تھا ہمارا کل
گرفتار ہوئے ہیں جارج کیا نام تھا اس کا شہزادہ برطانیہ کا تھا نا چلو جو بھی نام ہو جھاڑو ہے اس میں ہمیں نام سے کیا لینا تو وہ بھی کسی پر فدا ہو گیا تھا تو وہاں کی پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم آئندہ بادشاہ نہیں بن سکتے شاہی خاندان سے نکل جاؤ گے اس نے بادشاہ کو لات مار دی مگر پھر ہوا کیا وہ بھی مر گئی وہ بھی مر گیا وہ بھی فنا ہو گیا
وہ جانے جو تھا ہمارا کل بادشاہوں پر پیری سے بغاوت آج حکمرانی میں
اس کی بغاوت کر گیا اس سے
وہ جانے جو تھا ہمارا کل بادشاہوں پر محبت بندے دے دام کی جس روئے تابانی محبت بندے دے دام کی جس روئے تابانی سوالِ حسن پہ نادم ہے اپنی جان جانی میں سوالِ حسن پہ
اب رو رہا ہے بیٹھ کے کہ میں نے کہاں دل لگایا تھا جب خوشن کو سوال ہو گیا اب خون کے آنسو ہو رہا ہے
محبت بن پے گے دام کی جس روئے تابانی زوالِ حسن سے نادم ہے اپنی جان جانی نازِ عشق جو تھا زینت شعر و سخن کل وہ نازِ عشق جو تھا زینت شعر و سخن کل وہ اب پیری سے ہے محصور کیوں جوانی میں
کچھ پوچھتا ہی نہیں اس کو اب وہ شعر و سخن بھی سب شاعر بھی سب غائب ہو گئے ہمارے حضرت فرماتے تھے جب ملائم خان خشب خان ہو گئے سارے عاشق پھر کھسک خان ہو گئے ملائم خان جب حسن کی نزاکت تھی ملائمیت تھی آپ جیسے خشب کہتے خشک لکڑی کو آپ نے سنا ہوگا وہاں حرم شریف میں کبھی جانا ہو حاضری ہوئی ہو تو وہاں جب میت آتی تو خشب 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 کر کے اور لکڑی یعنی جنازے کو کہتے ہیں جس پہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے خشب 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 کرتے وہ لکڑی اب وہ سخت ہو گئے سارے جو نرم اور ملائم چیزیں تھیں سب سخت ہو گئے اب وہ سارے عاشق پھر کسک خاں ہو گئے
وہ نازِ عشق جو تھا زینت شعر و سخن کل تک وہ اب پیری سے ہے منصور کیوں رے شادوانی کہاں کا پردے محمل میں کہاں کی آل مہجو کہاں کا پردے محمل کہاں کی آل مہجوری وہ بت پیری کے رسوا ہے غبار شکرگانی میں بت پیری کے رسوا ہے غبار شکرگانی میں شباب عشق کی رانائیاں صبح گلستاں ہیں مگر گھر جام گلشن بے گشام باغبانی میں شباب عشق کی رانائیاں صبح گلستاں ہیں مگر گھر جام گلشن بے گشام باغبانی میں وہ جانے نغمے اٹھتا اور وہ جانے اگر کوئی وہ جانے نغمے اور جانے غزل کوئی ہے پیشے گل افسردہ بہار شیر پانی میں ہے پیشے گل افسردہ بہار شیر پانی میں ہزاروں حسن کے تہکر کر لہر میں سبز ہوتے ہیں ہزاروں حسن کے تہکر لہر میں سبز ہوتے ہیں مگر شاہ نادان مبتلا ہے خوشگمانی میں مگر شاہ نادان مبتلا ہے خوشگمانی میں
ابھی آخری تو شعر نصیحت کے
اگر ہے عشق تو بس عشق حی اللہ زرداری اگر ہے عشق تو بس عشق حی اللہ زرداری محبت عارضی ہوتی ہے عشق حسن فانی میں محبت عارضی ہوتی ہے
اور آخری شعر ہے
میں کھا دو کی رنگ رنگینی عالم سے ہے اکثر میں کھا دو کی رنگ رنگینی عالم سے ہے اکثر محبت خالق عالم سے رکھ دلدار پانی میں محبت خانے سے عالم سے رکھ
دلدار یہ سب بات اصلاحی ہے کیا یہ ذکر اللہ نہیں ہے یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ سے دل لگانا اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جانا غیر کی محبت دل سے نکل جانا یہ کم از کم انسان کی آنکھیں کھل جائے کہ بھائی واقعی ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے نہیں کیا اور کیا ہمارے حضرت نے ایک قصہ اصلاحی اور سنایا تھا سنا ہوگا آپ لوگوں نے میں تو اپنے نفع کی نیت سے بیٹھتا ہوں کہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا کہ بھائی اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ جواب میرے نفع کی ہوں اور جواب سننے والوں کے نفع کی ہوں وہ عطا فرما دیجیے ہمارے حضرت کے اصلاحی باتیں مزاح میں بھی ہوتی تھی سنجیدگی میں بھی ہوتی تھی قرآن و حدیث کی بھی ہوتی تھی تو ایک عاشق تھا اس نے اپنے معشوق کو کہتا تھا کہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں سمرقند و بخارا تجھ پر فدا کر دوں حالانکہ اس کے پاس ہے بھی نہیں سمرقند و بخارا عاشق کے پاس کملے ہوتے ہیں تو سمرقند و بخارا تجھ پر فدا کر دوں جیسے کہ ہمارے دوست نے سنا ہے کہ اسی طرح سے ایک عاشق اپنی بیوی سے عشق تو جائز ہے اس کو کہہ رہا تھا کہ تیرے لیے تارا توڑ کے لاؤں آسمان سے تارا توڑ کے لاؤں اس نے کہا کہ پہلے اپنا نارا تو درست کر لے تو اسی طرح اس کے پاس سمرقند و بخارا تو تھا نہیں کل رہی تھا وہ اس نے کہا کہ سمرقند و بخارا سب کا دودھ تو مجھے مل جائے تو مگر وہ معشوں پر ایک کسی ایک کے تو ہوتے بھی نہیں وہ تو سینکڑوں رقیم ہوتے ہیں تو بہرحال ایسا ہوا کہ جس طرح یہ غزل میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے حسن کو زوال ہونے لگا جتنے عاشق تھے وہ سب کے سب خاں ہونے لگے اور کوئی پوچھتا نہ تھا معشوں کو بھی کمائی عاشقوں سے ہی ہوتی ہے وہ اس لا کے دیتے رہتے ہیں ان کا گزارا ہوتا ہے سب کے سب میں لگے فاقوں کو نوبت آئی تو اس کو یاد آیا کہ میرا ایک عاشق تھا اس نے کہا کہ اب ہر آدمی اس کو اپنے نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ فلان خاصوں میں کسی کو کہوں کہ دل میں مرض ہے لیکن کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے لڑکوں سے لڑکوں کا مرض بھی ہو سکتا ہے عورت کو مرد کا ہو سکتا ہے مرد کو عورت کا ہو سکتا ہے تقاضے تو اللہ ہی نے رکھے ہیں کوئی اس کو انکار کر نہیں سکتا غرض یہ کہ جہاں بھی یہ قصہ فٹ ہو جائے اس کی اصلاح کے لیے ہے اس کو یاد آیا کہ میرا ایک عاشق تھا وہ مجھے سمرقند و بخارا فدا کرنا چاہتا تھا اور جب سارے عاشق کے تک گئے تو چل لاؤ، ٹرائی کرتے ہیں شاید وہاں کچھ کام بن جائے۔ وہ وہاں پہنچا، اس عاشق نے دور سے اس کو آتا دیکھا، تو اس کو بخار آنے لگا۔ وہ قریب آیا تو اس نے کہا مجھے پہچانے، اس نے کہا منہ پھیر کے کہا ہاں پہچانا، تو اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس پر تم سمرقند و بخارا قربان کرنا چاہتے تھے، تو چلو اگر دونوں میں صحیح تو یا تو سمرقند دے دو یا بخارا دے دو، یا دونوں دے دو یا کوئی ایک دے دو۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے تو تمہیں دیکھ کر بخار آ رہا ہے اور اب سمرقند و بخارا، کیا میں تمہیں آلو بخارا بھی نہیں دے سکتا؟ تو یہ حسن کے زوال پر یہ حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو ان سے بچانا چاہیے، اپنی نگاہ کی پوری حفاظت کرنا چاہیے، اور وہ دولت جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے نگاہ کی حفاظت میں فرمایا ہے، ان نظر سہو من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی بیان کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، اس نسبت اللہ کی طرف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو قرآن میں بھی خبردار کر دیا اور حدیث اور حدیث قدسی میں بھی خبردار کر دیا کہ یہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ اسمارٹ فون نظر کی خرابی کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ جلیس السوء ہے یہ، برا ہم نشین، برا ہم نشین، یاد رکھو یہ جلیس السوء سے بہتر ہے کہ آدمی تنہا رہے۔ لیکن آج کل تنہائی میں یہ کمبخت یہ ہر وقت ہاتھ میں رکھا ہے، بعض لوگ چھپ کر کرتے ہیں، بعض لوگ بیٹائی سے کرتے ہیں۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ میاں صاحب کام کر کے گھر پہ آئے موبائل لے کے بیٹھ گئے، نہ دکھ درد پوچھا بیوی کا، نہ کیا، نہ کوئی محبت کی بات، نہ کوئی دکھ درد دیکھنا، نہ کہیں رشتے داروں کو پوچھنا، یہ بس موبائل لے کے بیٹھ گیا۔ اب بیوی اس کو حسد سے تک رہی ہے، اندر اندر جل رہی کوڑی، جب دیکھا تو بھائی یہ تو مانتا ہی نہیں، چلو ہم بھی لے لیں۔ یا میاں صاحب نے اس کو بھی لا کے دے دیا، ایک کونے میں میاں صاحب موبائل لے کے بیٹھے ہیں، دوسرے کونے میں بیوی لے کے بیٹھی ہیں۔ بچوں نے دیکھا کہ ابا اما ہمیں کوئی توجہ نہیں دیتے، ان کو بھی دلا دیا۔ سارا گھر جو ہے جہنم بنا ہوا ہے، اور جو چھپ کر کرتے ہیں وہ سب سو گئے رات میں، اب جو ہے موبائل نکالا اس میں شروع رہا، ساری ساری رات جاگتے ہیں، اور عین فجر کے بعد جب خدا تعالیٰ کی طرف سے منا دی آواز دیتا ہے، آؤ فلاح کی طرف۔ فلاح کے معنی دونوں جہان کی کامیابی ہے، دونوں جہان کی کامیابی۔ فلاح ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایسا بلیغ لفظ عربی میں کوئی نہیں، فلاح تفوزون فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اس وقت وہ فلاح سے وہ موڑ کر سو جاتے ہیں، ساری رات کالی کرتے ہیں، اور دن میں بارہ بارہ بجے اٹھ رہے ہیں، جو نوکری نہیں کرتے بارہ بجے جا کے دکان کھول رہے ہیں، ایک بجے جا کے دکان کھول رہے ہیں۔ یہ عجیب حال ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر اللہ ہے۔ فرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو زہر میں بجھا ہوا ہے، معمولی تیر نہیں، زہر میں بجھا ہوا۔ اور من ترکہ مخافتی، جس پہ میرے خوف سے اس کو چھوڑا، اللہ کے خوف سے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کل یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے ہم سے بد نگاہی کی تھی، فلاں 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 کا کام کیا، فلاں فلاں وقت اس نے آنکھوں کا زینا کیا تھا، کل یہ کان نامحرموں کی جو باتیں اور گانے سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، کل یہ کان اللہ کے یہاں گواہی دیں گے کہ ہم سے غیبت سنتا تھا اور نامحرموں کی بے تکلفی باتیں سنتا تھا، اور زبان گواہی دے گی کہ نامحرموں سے بے تکلفی کرتا تھا، ایسی ایسی باتیں کرتا تھا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم سے چھوٹا تھا، پیر گواہی دیں گے کہ ہماری یہ نامحرموں کی طرف چل کے جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اللہ سے چھپی ہوئی تو کوئی چیز نہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اور یہ سب بات فرما کر اللہ تعالیٰ نے انعام بھی بڑا زبردست فرمایا ہے، من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو اپنے جس کی حلاوت اپنے قلب میں پائے گا. وجدہ کا لفظ ہے کہ پا جائے گا, محسوس نہیں کرے گا بلکہ حلاوت ایمانی پا جائے گا. بہت سخت ضرورت ہے. پردہ اصل میں حیا کا نام ہے. پردہ بھی آج کل ذرائع نام ہے, لوگ بندناتے پھرتے ہیں, موقع بھی پہنا ہے لیکن نہ آنکھوں کی حفاظت ہے نہ چہرہ صحیح سے ڈھکا ہوا ہے, تصویریں کھچاتے پھر رہے ہیں. میاں صاحب بھی گھوڑی ہوئی ہے بیوی, لیکن میاں صاحب داڑھی والے ہیں لیکن تصویر کھچا رہے ہیں. اب یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس کو پروفائلوں پہ بھی لگا دیتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ میرے رابطے, نہ عورت یہ سوچتی ہے کہ میرے رابطے ایسی جگہ ہے جہاں میرے اوپر نظر پڑ سکتی ہے, اور نہ ہی میاں صاحب کو یہ خیال ہے کہ میری بیوی میری عزت اس کو مستور رہنا چاہیے. میں اس کو عام کر رہا ہوں, اوروں کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں. عجیب حال ہو گیا ہے اس قدر, کتنے لوگ وظائف کرنے والے, تہجد کرنے والے اور کیسے کیسے وظائف کرنے والے, ویڈیو اسٹیٹس پہ ویڈیو لگا رہے ہیں نا محرموں کی, کیونکہ وہ نعت پڑھ رہے ہیں یا وہ جو ہے وہ حرم شریف کے مناظر ہیں, اس میں مرد جا رہے ہیں, مردوں پہ نظر پڑ رہی ہے اس میں, مگر وہ سمجھتے ہیں تو سب دین ہے, حالانکہ یہ آموں کا زنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا, بزرگوں کی صحبت سے تقویٰ کی دولت ملتی ہے اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق ہوتی ہے اور ادراک یعنی قلب سلیم عطا ہوتا ہے جو ادراک کرتا ہے حق کو باطل کا, کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اگر باطل کی طرف قدم اٹھتا ہے تو دل کھٹکنے لگتا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے, اور جب دل کھٹکنے لگتا ہے تو ضرور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. کھٹک پیدا ہو جاتی, کھٹک پیدا ہو جانا بڑی نعمت ہے. ہر دل کو یہ ادراک نصیب نہیں ہوتا کہ یہ اس کو کھٹک نہیں ہوتی, بلکہ وہ بے دریت گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. صرف وہ لوگ جو اولیاء اللہ کی صحبتوں میں آنا جانا رکھتے ہیں ان کے قلب کو یہ ادراک پیدا ہوتا ہے. شرم و حیا, حقیقی شرم و حیا پیدا ہوتی ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی دولت سے سرفراز فرمائے, کامل تقویٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے المتقی من یتقی الشبہات, متقی وہ ہے جو شبہ گناہ سے بھی بچے. جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ دس گلاس پانی کے رکھے ہیں صاف شفاف, اور آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں سخت پیاس بھی ہے, اور اچانک کوئی دوست آپ کو آگے کہتا ہے کہ خبردار اس میں کسی ایک گلاس کے اندر زہر ملا ہوا ہے یا پیشاب کے قطرے ملے ہوئے ہیں, چند قطرے پیشاب کے ملے ہوئے ہیں, تو ایک قطرہ بھی ناپاک کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب آپ کون سا گلاس اٹھائیں گے, تو کوئی ایک بھی گلاس نہیں اٹھائیں گے, معلوم نہیں کس کے اندر یہ زہر یا پیشاب ناپاکی ملی ہوئی ہے. تو یہ احتیاط ہے کہ بھائی ہم احتیاط کرتے ہیں. احتیاط کا مذہب سب سے اعلیٰ اور بلا اختلاف ہے. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اس پہ قصہ یاد آ گیا کہ وہ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, خود بعد مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ اگر آدھا کٹا ہوا چوہا کنویں میں گر جائے تو کتنا پانی نکالنا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے. وہاں پر ایک معقولی حساب کتاب جو لوگ کرتے نا عقل لڑانے والے, وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ 12.5 ڈول 13 ڈول نکال, 13 ڈول. تو حضرت گنگوئی نے ان کو پکڑ لیا, فرمایا کہ بتاؤ بھائی کہ تم نے مسئلہ کہاں سے گھڑا ہے. حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ نہیں پورا پانی نکالو, کنویں کا پورا پانی نکلے گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو پورا پانی نکالنے کو کہا ہے جبکہ 13 ڈول بنتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھی تم نے کہاں سے گھڑا یہ مسئلہ. انہوں نے کہا کہ جب وہ چوہا گر جاتا ہے تو 20 یا 30 ڈول نکالنے ہوتے ہیں, تو چونکہ آدھا چوہا تھا اس لیے میں نے 12.5 ڈول بتایا, اس کو کسر پوری کرنے کے لیے 13 ڈول کر دیا میں نے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہ حال ہے, یہ چوہا چونکہ کٹا ہوا تھا تو ایک قطرہ بھی کنویں میں یا ٹنکی میں گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے, پورے کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا. بہرحال اس کا اور بھی مسئلہ ہے, تالاب وغیرہ کا مسئلہ اور ہے, اس میں اگر کہیں ناپاکی ایک طرف کو گر جائے دہ بائی دہ یعنی دہ در دہ ہو دس ہاتھ چوڑا دس ہاتھ لمبا, تو اس میں اگر ایک طرف ناپاکی گر جائے تو اور اس کا اثر دوسری طرف نہ ہو تو وہ اس طرف سے وضو وغیرہ کیا جا سکتا ہے, طہارت کی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کا اثر پورے پانی میں نہ آ جائے. خیر یہ شرعی مسئلہ ہے, میں تو یہ بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کامل تقویٰ کی توفیق نصیب فرمائے, اور خصوصاً آنکھوں کی حفاظت اور موبائل کے بے ضرورت استعمال. یاد رکھیے کہ جائز کاموں کے لیے بھی یہ اس کا استعمال بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ بس ضرورت شدیدہ میں جو استعمال کر لے اس کو تو وہ خیریت سے رہے گا, ورنہ بہت سی چیزیں بے شمار اس کے اندر شعبے ایسے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو آنکھوں کے زنا میں مبتلا رکھتا ہے اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا, اور گمراہی کے راستے تو ویسے ہی اس میں بہت کھلے ہوئے ہیں, عقائد خراب ہو رہے ہیں, اس سے بہت بچنا چاہیے. صرف ضرورت شریعہ کا استعمال کر کے اس کے اندر جو ہزاروں دلچسپیاں ہیں بے شمار دلچسپیاں, اس سے آپ صرف نظر کریں, آپ کا دل انشاءاللہ تعالی پرسکون رہے گا, روزی میں برکت ہوگی, مشکلات سے نکلیں گے, آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا وعدہ ہے, قرآن پاک میں لکھا ہے, لیکن اگر اس میں ذرا بھی جی لگایا کہ لاؤ یہ دیکھ لیں لاؤ وہ دیکھ لیں فلاں کیا کیا ہے فلاں کیا کیا ہے, بس پھر خیریت نہیں ہے, اور یہ وقت آپ کا جو ہے بجائے خدا تعالیٰ سے دل لگانے کے غیروں سے دل لگانے کا باعث بنے گا. دین کے بہانے سے بھی بہت ہوشیار رہو کہ دینی مذاکرے سننا اور تحقیقات سننا اور کھانے پکانے کی ترکیبیں, اور کتنے لوگ تو پاگل ہو رہے ہیں, ہمارے قریبی اور عزیز ہیں خاندان میں, وہ یہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے, یاد بھی نہیں رہتا کون سا کوئی چینل ہے, اس میں وہ کوئی لڑکی کا انتہائی یعنی تکلیف دہ منظر دکھایا اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کر وہ ایسے رونے لگ گئے, ہر وقت رو رہے ہیں کہ اس لڑکی کا کیا حال ہوا ہوگا, لاکھوں لاکھوں قصے روزانہ ہو رہے ہیں کوئی کس طرح تکلیف مبتلا ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تو نہیں حکم دیا کہ ہم دوسروں کا اتنا غم کریں, پاگل سے ہو گئے وہ, ان کا نفسیاتی علاج ہو رہا ہے. یہ چینلوں سے خبریں سننا اور یہ سب دنیا میں وہاں کیا ہو رہا ہے, اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے تو ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میں اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اسمارٹ فونوں پہ اپنی تصویریں لگانا اور اسٹیٹس لگانا, ذرا آپ بہت ہوشیار اور سمجھ جاؤ, تھوڑے دن کی زندگی ہے اور اس زندگی کو اللہ اور رسول کے راستے پر فدا کر دو. سادہ موبائل لے لو, اگر آپ کو ضرورت شدیدہ ہے, کمپنی ہے, کاروبار ہے, تو اس کو انتہائی احتیاط سے استعمال کرو. ایک دوست بھی میرے نیم پاگل ہو چکے ہیں, ان کو بہت سمجھایا تھا, کام بھی کاروبار بھی بہت بڑھیا ان کا بڑا چل رہا تھا, ان کو سمجھایا تھا کہ بھائی, انہیں بتایا کہ میں اس میں مبتلا ہو گیا ہوں, ساری رات میں اسی میں مشغول رہتا ہوں. میں ان کو کہا کہ بھائی اپنے موبائل کو اپنے کاروبار کی مجبوری سے کاروبار کی حد میں استعمال کرو, ایک موبائل سادہ رکھ لو, موبائل کو دراز میں تالا لگا کے آ جاؤ, ہاتھ میں ہوگا نہیں تو تمہارا استعمال بھی نہیں ہوگا, تھوڑے دن صبر کرو انشاءاللہ یہ نکل جاؤ گے مسئلے. وہ مانے نہیں, وہ ایک دو دن کیا انہوں نے, اس کے بعد پھر وہی ان کا معمول بن گیا کہ موبائل ساتھ لیے پھر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے یہاں ایک دن ملے, سر کے بال بالکل صاف ہو رہے تھے, گنجے ہو گئے. میں نے کہا خیریت, کہنے لگا بھائی میں نفسیاتی علاج کے لیے یہاں فلانا ڈاکٹر کے پاس آیا تھا, یہ حال ہو گیا ہے, بیوی بچے الگ پریشان. اللہ کے واسطے ہم اپنے اوپر رحم کریں اور قرآن و حدیث اور اللہ اور رسول کا راستہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم.